السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھیے کل شام کو ہمارے یہاں کئی آدمی اکٹھا ہوئے, رجت ان کے بھائی استھی جاد اسلم ان کی بیوی اور آپا وغیرہ, تو وہ سلسلہ مغرب پہ چلتا رہا. جب مغرب کا وقت آ گیا تو میں نے سوچا کہ کوئی باجماعت نماز ادا کی جائے, تو پھر میں نے زفران صاحب کو بلایا کیونکہ وہ عالم ہونے کے ساتھ قاری بھی ہیں, تو وہ فوراً آ گئے. تو ہم لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی. دو صف بنائی گئی, ایک مردوں کی آگے اور دوسری عورتوں کے پیچھے. تو چونکہ یہ یہی نماز تھی, تو اقبال صاحب نے سورہ البقرہ سورہ آل عمران کے دو حصے پڑھے. نماز کے بعد سب لوگ بیٹھے تو ایک بات میری سمجھ میں آئی. میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کے بارے میں عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس میں آرڈر نہیں ہے, نظم نہیں ہے. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل فریگمنٹری انداز سے باتیں قرآن میں ہیں. سلسلے وار جو کلام ہوتا ہے جسے بائبل میں ہے, گیتا میں ہے, وہ قرآن میں نہیں ہے. تو اس وقت نماز کے وقت جو کرا سنی میں نے, تو اس وقت تجربہ ہوا, تو میں نے سوچا کہ دیکھیے آرڈر نہ ہونا یہ قرآن کا مائنس پوائنٹ نہیں ہے, وہ قرآن کا پلس پوائنٹ ہے. کیونکہ آرڈر ہو یا ایک مسلسل کہانی کے روپ میں ہو جیسے کہ بائبل وغیرہ میں ہے, تو ہوتا کیا ہے, آدمی کا ذہن چلا جاتا ہے قصے کی طرف. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. تو آدمی دیکھیے مزاجن دو چیزوں پر فوکس نہیں کر سکتا. ما جعل اللہ للذین من قلبین سجودا. تو جو عبرت کا درس کا اور لیسن کا پہلو ہے وہ جڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسٹوری کا انداز نہیں رکھا, بلکہ وہ رکھا دوسرا انداز. اس میں کیا ہے, جا کے جیسے بک آف وزڈم ہوتی ہے, بک آف کوریشن ہوتی ہے, اس میں صرف سوال کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے, اقوال 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 ہوتے ہیں سر. تو اس معنی میں کہا جائے تو قرآن بک آف وزڈم ہے. ایک کے بعد ایک دوسری وزڈم آتی ہے, اس وزڈم آدمی کو بہت دنوں تک دھکا دیتی ہے اس کے ذہن کو. تو قرآن بک آف اسٹوری نہیں ہے بلکہ بک آف وزڈم ہے. اور سبق کے اعتبار سے اور تذکیہ کے اعتبار سے یہی زیادہ بہتر پہلو ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس وقت جو انہوں نے آیتیں پڑھی تو اس میں اللہ کا ذکر تھا, جنت اور جہنم کا ذکر تھا, نجات کا معرفت کا ذکر تھا, تو اس سے میرے دل میں کیفیت ابری. یعنی اس کو میں نے کہا کہ ڈیوائن سینٹیمنٹ جاگ اٹھے, انسان کی فطرت میں جو ڈیوائن سینٹیمنٹ ہے وہ جاگ اٹھے. تو نماز کے بعد میں خاموشی کے ساتھ دعا کرنے لگا کہ خدا یہ لوگ جو یہاں اکٹھا اس وقت ہیں, یہ سب دعوت اللہ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں اس دور میں, تو ہم سب کی مغفرت فرما, ہم کو ہماری جنت لکھ دے. پھر میں نے دیکھا سوچا کہ یہ چند لوگ نہیں ہیں, دنیا میں جگہ جگہ لوگ ہیں جو اسے دعوت کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی انڈیا میں ہے, کوئی انڈیا کے باہر ہے, کوئی اس شہر میں, کوئی اس شہر میں, تو میں کہا خدا جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو, اور جو سارے لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں دنیا میں دعوت اللہ کے اس مقصد کے لیے, تو ہم سب کو بخش دے, ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے. اس طرح کی دعا نکلتی رہی. تو دیکھیے اگر اسٹوری کا انداز میں قرآن ہوتا تو وہ اسی اسٹوری پر گھن چلایا جاتا, لیکن جو قرآن میں دوسرا انداز ہے جس میں سبق کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور جنت اور جہنم اور معرفت نجات اور مغفرت ان سب چیزوں کو بار بار تذکرہ کیا جائے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن کے ہوش جاگتے ہیں, جو کو میں نے کہا کہ ڈیوائن سینٹیمنٹ بیدار رہتے ہیں. تو یہ باتیں میں نے کی اور سب لوگوں نے اسے اتفاق کیا کہ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, قرآن اس انداز میں ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے ایک ابدی طور پر ایسی کتاب بن گیا ہے جو ہماری روحانیت کو, ہمارے داخلی پہلو کو ابھارے, بیدار کرے اور اللہ سے جوڑے ہم کو جنت کا اشتیاق پیدا کرے. تو اسی پر ڈسیزن ہوتا رہا اور سب لوگ اس سے بہت اتفاق کے سب لوگوں نے. تو دیکھیے آپ جانتے ہیں آپ سب لوگ کہ قرآن میں یہی انداز ہے, صرف ایک سورہ ایسی ہے جس میں کسی قدر قصے کا انداز ہے, وہ سورہ یوسف. ایک ہی سورہ ایسی ہے کہ پورے سورہ میں ایک شخصیت کا ذکر ہے اور کسی قدر عام انداز میں تو نہیں, یعنی ناول میں جس کا ہوتا اس کا تو نہیں, پھر بھی ایک کسی قدر قصے کا انداز ہے سورہ یوسف میں. تو آپ دیکھیں قرآن میں قرآن پر اتنی تصویریں لکھی گئی ہیں, کسی بھی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے سورہ یوسف میں کوئی بڑا سبق نکالا ہو. بہت سے بہت جو نکال پاتے ہیں وہ لوگ یہ کہ سورہ یوسف اتری مکی دور کے آخر میں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری تھی کہ جس طرح سے اس یوسف کو نکالا گیا ایک گاؤں سے تو مصر میں جا کے پہنچے, جو وہاں ان کو حکومت میں مقام مل گیا, تو تم کو بھی ایسا ہونے والا ہے. بس ایک طرح کی تسلی, ایک خوشخبری. لیکن دیکھیے یہ بڑی چیز نہیں ہے, بڑی چیز اس پوری سورہ یوسف میں وہ ایک اور چیز ہے. وہ جو قرآن ان سورہ کے آغاز میں جو ہے آسر القصص کا لفظ, تو آسر القصص کا لفظ جو ہے حقیقتا بمعنی آسر المنہج ہے. یہ بیسٹ سوری بیسٹ اسٹوری کی بات نہیں ہے, بیسٹ میتھڈ کی بات ہے, بہترین قصے کی بات نہیں ہے, بہترین قصے کے حوالے سے بہترین طریقہ کار کی بات ہے. اور وہ کیا ہے کہ مصر میں جب اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا, وہ مشرق بھی تھا اور شراب بھی پیتا تھا. وہ بادشاہ جو تھا مشرق شراب بھی پیتا تھا, لیکن حضرت یوسف نے اس سے ایڈجسٹ کر کے بہت بڑا اپنے لیے موقع کار دریافت کر لیا. آپ نے اس کے اقتدار, اس کی شرک, اس کی شراب پینے سے تعرض نہیں کیا, اس کو نظر انداز کیا, کیونکہ اس نے یہ مان لیا تھا کہ اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون, یعنی بائبل میں ایک قصہ جو بیان کیا گیا اس میں یہ لفظ ہے بادشاہ کی طرف سے, تو اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. یہ جملہ بادشاہ کا بائبل میں موجود ہے. اس نے کہا یوسف سے کہ تم کو خزانے ارض تم کو حاصل رہیں گے, مطلب انتظام ملکی, خزانے ارض یہاں پہ انتظام ملکی کے معنی میں ہے. एडमिनिस्ट्रेटर हो गए मेरी सल्तनत के. तो होली इन रिगार्ड टू योर थ्रोन आई विल बी ग्रेटर देन यू, तख्त पर मैं रहूंगा, तख्त पर मैं रहूंगा. यानी मतलब आजकल के जमाने में हम कहें कि तुम कहेंगे कि फिगर हेड के तौर पर उसको कबूल कर लिया आपने, लिया महल में वो रहेगा बादशाह के तख्त पर. तो इसमें जो बात है सबसे बड़ी वो है कि जिस सूरत हाल से टकरा करके तुम उसको बदल नहीं सकते, फिर बड़ी खराबी पैदा होगी, उससे एडजस्ट कर लो. तुम्हारा फोकस होना चाहिए किस चीज पर, काम के मौके पर. काम के मौके बन रहे हैं तो इकदार से टकराओ. तो इसमें देखिए एक और बात छुपी हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूसुफ को किस माने में लिया. इस हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह को किस तरह माने में लिया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, आपका जो अमल है उससे साबित होता है कि आपने मनाज के माने में लिया इसको. वो कैसे देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 13 साल रहे, हिजरत करके फिर आप मदीना गए. उस वक्त मदीना आपका जाना वैसे था जैसे हज यूसुफ का मिस्र जाना, क्योंकि मिस्र में इकतदार था एक बादशाह का. ऐसे ही मदीने में उस वक्त जो दबदबा था वो यहूद का था. आप जानते हैं कि मदीने में उस वक्त 2 कबीले अरब के थे, 3 कबीले यहूद के, औस और खज़रज अरब कबीले थे, 2 यहूद के 3 कबीले थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु खुज़ा. तो यहूद तादाद में ज़्यादा थे, इक्तिसादियात में ज़्यादा थे, वहाँ के दरबस में उनको बहुत बड़ा दखल हासिल था. यानी हर एतबार से वो सुपीरियर पोजिशन में थे मदीने में. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही मनाज यूसुफ को इख्तियार किया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मनाज यूसुफ को भेजा. अक्सर लोगों ने एक लफ्ज निकाला सुन्नत यूसुफी, कोई झूठी तहरीक चलाए, झूठी यानी हुकूमतों से टकराव करे, वो भेज दे उनको जेल में, तो उसको कहते हैं सुन्नत यूसुफी. ये बिल्कुल बेअसर बात है, बेअसर. सुन्नत यूसुफ वो होती है जो रसूल ने अख्तियार की. यानी मदीने पहुँच कर आपने यहूद से आखिरी हद तक एडजस्ट किया, आखिरी हद तक, आखिरी हद तक एडजस्ट किया. यानी बहुत अजीब बात है कि सबसे बड़ी चीज रसूलुल्लाह के लिए इबादत की और बात कबला था. तो काबा के शक्ल में अपनी दाइम एक कबला पहले तामीर कर चुके थे, वही था आबदी कबला आर तौहीद का. लेकिन आपने मदीने में तकरीबन 16 महीने तक यहूद के कबले को कबला बनाकर नमाज पढ़ते रहे. आपने मस्जिद नबी बनाई वहां पर जाने के बाद पहला काम क्या था, एक मस्जिद बनाई. लेकिन वो मस्जिद में जो नमाज होती थी उसमें काबा को किस तरह रुखने की आदत था जैसे हम आप करते हैं आज, बल्कि यहूद का जो कबला था कुबुद सखरा जो एफ्रेम में था उसकी तरह रुख करते थे. तो सुनने तो यूसुफ वो नहीं है जो इख्वान मुस्लिमों के जो लीडर थे वो सैयद कुतुब, उन्होंने एक बेकार के सियासी टकराव किया ये लब अब्दुल नासिर से, जवाब अब्दुल नासिर से, जवाब अब्दुल नासिर उनको जेल में भेज दिया. या अबू अला मोदी ने पाकिस्तान में झूठा सियासी टकराव किया, झूठा इसलिए कि कोई नतीजा नहीं था उसका, तो उसने कुछ देर के जेल में भेज दिया. तो इसको कहते हैं ये लोग सुन्नत यूसुफी, ये उल्टा है, ये तो बिल्कुल उल्टा है. सुन्नत यूसुफी ये थी कि सैयद कुतुब एडजस्ट करते जैसे हजरत उसने एडजस्ट किया, اور ابو نوار مولوی ایڈریس کرتے ہیں جس طرح سے ایڈریس کیا, یعنی سنت یوسف میں دیا جانا نہیں ہے, سنت یوسف یہ ہے کہ اس منہج کو اختیار کرو جو اختیار کیا, اور اسی معنی میں رسول اللہ نے لیا اصل القصص کو اسی معنی میں. کسی حدیث سے آپ ثابت یہ کر سکتے کہ رسول اللہ نے اس سے جو اس سے کہانی کے جو پہلو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا, اس کو بیان کیا. آپ جانتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں یعنی عباسی دور میں ایک کتاب لکھی گئی عباسی زبان میں, اس کا نام ہے یوسف زلیخا. یعنی جو اجزاء دوسری کتابوں موجود تھے یعنی تاریخ میں یا بائبل میں, اس کو لے لے کر اس میں کچھ اضافہ کر کے ایک پوری کہانی بنائی گئی, پوری کہانی اور ایک کتاب تیار کر دی گئی یوسف زلیخا. رسول اللہ نے یہ کہاں کیا تو اصل القصص کا مطلب رسول اللہ نے لیا اصل منحج, بس اس معنی میں آپ نے مدینے میں زبردست یعنی ایڈجسٹمنٹ کیا یہود سے, کچھ بھی تعرض نہیں کیا. جو سیف المدینہ آپ نے وہاں جاری کیا اس پر یہود کو پورا مقام دے دیا, سیف المدینہ پورا مقام دے دیا اور ایک انڈکلیئرڈ ایڈجسٹمنٹ, ایک بہت اعلیٰ مشہور یہ کہ ایک ایڈجسٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں سے بات چیت ہوتی ہے, آپس میں کچھ شنید ہوتی ہے, پھر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, ایک معاہدہ ہوتا ہے, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایڈجسٹمنٹ کا. ایک ہے انڈکلیئرڈ ایڈجسٹمنٹ, ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وہاں پر سیمینار کیا, کانفرنس کیا, کوئی میٹنگ کی یہود کے ساتھ اور میٹنگ کر کے طے کیا دیکھو بھائی ہم یہ کریں گے تم وہ کرنا, ایسا کچھ بھی نہیں. یک طرف بطور خود آپ نے ایسا کیا کہ یہود کی تبلیغ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے. ایک ہوتا ہے دیکھیے ڈیکلیئرڈ ایڈجسٹمنٹ, ایک ہوتا ہے انڈیکلیئرڈ ایڈجسٹمنٹ. تو دیکھیے امپیکٹ اور نتائج کے اعتبار سے انڈیکلیئرڈ ایڈجسٹمنٹ زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے, اتنی زیادہ وزڈم ہے, اس سے زیادہ بڑے نتائج نکلتے ہیں, اس سے زیادہ بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کی سنت کو مزید اضافے کے ساتھ اختیار فرمایا, کیونکہ دیکھیے حضرت یوسف کا جو کی سنت دیکھی اس میں تو مکالمہ ہوا تھا بادشاہ سے حضرت یوسف سے, حضرت یوسف نے کہا تھا جلدی علی خزانے لڑ, جلدی علی خزانے لڑ, آپ نے حضرت یوسف سے فرمایا تھا. پھر بادشاہ نے آپ کو موقع دیا اور جس کو بائبل میں الفاظ مارا کہ اونلی ان ریگارڈ ٹو دی تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو, یہ مکالمہ ہوا, مکالمے کے ذریعے ایک ایڈجسٹمنٹ طے پایا. یہ ہے اس کو میں کہوں گا ڈکلیئرڈ ایڈجسٹمنٹ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عظیم مثال قائم کی, عظیم تر مثال یعنی انڈکلیئرڈ ایڈجسٹمنٹ. یہ انوکھی وژڈم تھی, انوکھی وژڈم جو چھپی ہوئی تھی یعنی سورہ یوسف میں. لیکن اب آپ دیکھیے مسلمانوں کا حال, یعنی بہت ہی یہ عجیب بات ہے کہ حسین سے لے حسین اور ابن زبیر سے لے کر کے حسین اور ابن زبیر سے لے کر کے ایک قطب اور غلال بولی تک کوئی ایک شخص نے اسے اس کو اختیار کیا ہو, اور تمام تفسیریں ہزاروں کتاب تفسیریں ہیں اردو میں, عربی میں, فارسی میں, انگریزی میں, کسی بھی تفسیر میں آپ ساری تفسیر چھاڑ ڈالیے, کسی بھی تفسیر میں اس بنج عظیم کا ذکر نہیں ہے, نہ تفسیروں میں ذکر ہے, نہ یوسف زلیخا میں ذکر ہے, اور نہ تمام بڑے بڑے آیان و اقابل جو یہاں سے پیدا ہوئی ہماری تاریخ میں کس نے اس کو اختیار کیا اس بنہج کو, اور نہ کسی نے اس راز کو جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت یوسف کے منہج کو مال اضافہ اختیار فرمایا. یعنی حضرت یوسف کا جو ایڈجسٹمنٹ تھا تو وہ تو بادشاہ اور حضرت یوسف کے درمیان مکالمہ ہوا, مکالمے کے بعد ایک طے پایا, مکالمے کے بعد ایک ایڈجسٹمنٹ طے پایا کہ تم اس کو تخت پر رہنے دو اور انتظام ملک کے تمہارے حصے میں ہے. تو مکالمے کے ذریعے دونوں اس ایڈجسٹمنٹ پر راضی ہوئے. یہ ہے ڈکلیئرڈ ایڈجسٹمنٹ. رسول اللہ نے اس سے ایک سپر وزڈم کو طریقہ اختیار کیا. کیا یہود سے آپ نے کوئی مکالمہ نہیں کیا؟ یہود کے ساتھ آپ نے کوئی کانفرنس نہیں کی؟ خود آپ نے سوچ کر خود جانا کہ یہود کس چیز پر راضی ہو جائے گا, یہود کس چیز پر مطمئن ہو جائیں گے. میں کیا کہوں تو یہود کوئی میرے خلاف مدینے میں کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے, میرے خلاف کوئی اپوزیشن نہیں چلائیں گے. خود سے دریافت کیا. تو اسی کو میں کہتا ہوں انڈکلیئرڈ ایڈجسٹمنٹ, یعنی بلا اعلان ایڈجسٹمنٹ. تو آپ کہیے کہ یہ سورہ یوسف میں سپر وزڈم ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو غصے پستہ وسطہ تھا اس قصے کو بھی جس طریقے سے آیا ہے وہ بائبل میں, اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بیان کیا. قصے کے کئی اس طرح کے اجزاء کو جو خالص قصے والے تھے اس کو حذف کر کے لیے زیادہ فوکس کیا, یعنی درس عبت والے پہلو پر. تب بھی چونکہ اصل وہ ایک قصے کا روپ تھا, پھر بھی لوگ بے خبر رہ گئے, مفسرین بے خبر رہے اور ہمارے رہنما بے خبر رہے, ہمارے قائدین بے خبر رہے. تو سورہ یوسف قرآن مجید کی ایک عظیم ترین سورہ ہے. خود اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ وہ اصل قصص ہے, اصل منج ہے, اس میں سپر وزڈم ہے, سپر وزڈم ہے. اور بزید ایک سیرت کے رسول میں اس سپر وزڈم کو کانورسیشن بھی موجود ہے, ڈیمونسٹریشن. ٹھیک ہے, پھر بھی بس قصے کہانی میں گم رہتے ہیں. تو یہ قرآن میں جو انداز ہے وہ بہت ہی بڑی حکمت اس کے اندر ہے. کل جو لوگ یہاں اکٹھا تھے تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ قرآن لیجیے, کہیں سے بھی آپ کھولیے اس کو, بالکل رینڈم کوئی بھی صفحہ اس کو پڑھنے لگے تو ہر صفحے پر آپ کو ایک بات مل جائے گی, ایک بات مل جائے گی. تو چاچا مسٹر رجت اور وہ اسکی دونوں نے کہا کہ ہم کئی بار ایسا ہوتا ہم کھولتے ہیں, اس کا تجربہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو جو صفحہ کھل جاتا ہے اسی پر ہم کو ایک بات مل جاتی ہے, کوئی لیسن, کوئی وزڈم, کوئی دل کو چھونے والی بات. سب نے اس کی تصدیق کی کہ کیسی عجیب نعمت ہے یہ انداز قرآن مجید کا کہ آپ پاس تھوڑا سا وقت ہے, کوئی زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے, آپ کھولیے بسم اللہ الرحمن کر کے, جو سفر کھلے گا اسی میں آپ کے لیے نصیحت. قرآن میں جو آیا کہ فی ذکر کم, فی ذکر کم معنی یہی ہے کہ فی ذکر کم جو ہے پورا سال معنی میں نہیں ہے, فی ذکر کم معنی یہی ہے کہ جو صفحہ کھولو گے وہیں تمہارے لیے ایک نصیحت ہوگی, وہیں تمہاری ایک وزڈم ہوگی, وہیں تمہاری ایک گائیڈنس ہوگی. تو فی ذکر کم کا بھی ہمارے مفسرین جو ہے پورا سال معنی میں لیے گئے. قرآن کے بارے میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اس میں فی ذکر کم, اس میں تمہاری ذکر ہے, رہنمائی تمہاری لیے یاد دہانی ہے, تمہاری لیے نصیحت ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو صفحہ کھولو وہی ذکر, وہی نصیحت, ایک کہانی اور ناول کو جو آپ شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ ذہن چلتا تھا آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا، یہاں تک کہ ختم جب ہوتی تو اس وقت تک آپ ذہن اس سے کے پہلو میں جوڑا رہتا ہے. تو قرآن میں جو انداز جو اسلوب اختیار کیا بہت ہی یعنی بہت ہی نادر اسلوب ہے، اور قرآن اعتبار سے جو بک آف اسٹوری نہیں ہے بلکہ بک آف وزڈم ہے. تو قرآن آپ نماز میں پڑھیں، نماز کے باہر پڑھیں، کبھی ایک صفحہ کھول کے پڑھ لیں، ہر وقت آپ کو اپنے دل کو حرکت دینے والی، اپنے دماغ کو حرکت دینے والی کچھ ہی مل جائے گی. اس سے کیا ہوگا، آپ کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا، آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا، آپ سوچ کو ایک نئی مہوج ملے گی. مسلسل طور پر آپ ربانی کلچر سے جڑے رہیں گے، اسے کبھی برقطع نہیں ہوں گے. تو یہ جس چیز کو قرآن کے جس اسلوب کو اسی اعتراض کو رفع کرنے کے لیے کہ قرآن میں آرڈر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ مولانا حمید الدین فرائی اور پورا ان کا جو گروپ ہے اسی میں لگ گیا کہ قرآن میں آرڈر ملے آپ کو، اور 8 جلدوں میں مولانا عیسائی نے تفسیر لکھ ڈالی. تو اس میں سب کیا ہوتا ہے، آگے پیچھے کی باتیں ہوتی ہیں، آگے یہ مضمون پیچھے کا مضمون، آگے کا مضمون پیچھے کا مضمون، اسی میں آگے کا دماغ پھنستا رہتا ہے. وہ حکمت ان کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ حکمت جس میں ہر صفحے میں حتیٰ کہ ہر آیت میں ایک وزڈم ہے، وہ پہلے ان کے اجل ہو گیا. تو وہ قرآن میں رب نظم یا آرڈر تلاش کرنے کی کوشش میں قرآن کے جو قرآن کا جو ممتاز پہلو تھا اسی وہی انہوں نے قاری کی زبان سے قاری کی ذہن سے اچھل کر دیا. تو بہرحال قرآن جو ہے بک آف وزڈم ہے، قرآن کس سے کہانی کتاب نہیں ہے جیسا کہ دوسری مذہبی کتابیں ہیں، اور یہی اس کا پلس پوائنٹ ہے، یہ اس کا جو ہے سب سے زیادہ ممتاز پہلو ہے. تو کل جب میں نے ان لوگوں سے یہ باتیں کہیں تو سب لوگ بہت زیادہ، سب کو بہت زیادہ ایک وہ ملا، ایک اطمینان ملا قرآن کے بارے میں. اور وہ لوگ بھی سنتے تھے اس طرح کی باتیں، دوسرے لوگ کہا کرتے ہیں عیسائی ہندو وغیرہ خاص طور پر کہ قرآن میں آرڈر نہیں، آرڈر نہیں، آرڈر نہیں. تو وہ لوگ بہت زیادہ اطمینان ملا اس سے، اور بہت خوش ہوئے وہ لوگ. تو یہ تھی آج کے میرے آج کا میں جو کل شام کو یہ تجربہ گزرا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو قرآن سے وابستہ کرے صحیح معنوں میں، ہم قرآن سے سبق لیں. اور جب بھی آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے جیسے یہ بس سوچتا ہوں کہ مختلف شہروں میں آپ لوگ ہیں، ان میں سے ہمارے ایک ساتھی مکہ میں ہیں، اور پھر آپ اس کو ریکارڈ کر کے اس کو تیار کر کے بھیجتے ہیں آپ نغمہ صدیقی کے پاس، خالق الدین کے پاس، اور یہ لوگ پھر اس کو بغیر آگے بڑھاتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے. تو ایک عجیب احساس نعمت آتا دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنے عجیب مواقع عنایت فرمائے ہیں، تو ہم سب لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو زیادہ استعمال کریں گے ہم اور آپ. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو مقبول کتاب دینا کہ ہم سب کو اجلا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں.
جی بھائی, مولانا کل جو بات ہوئی آرڈر وائز میں قرآن کیوں نہیں ہے, تو یہ اکثر لوگوں کا ایک سوال رہتا تھا مولانا. کل ہی اس کی صحیح معنی میں پہلی مرتبہ وضاحت معلوم ہے مولانا کہ نظم قرآنی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ. حکمت قرآنی اصل میں حکمت, یہ نظم کا نہ رہنا اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے. اور مولانا یہی نظم قرآنی کے لائق تدبر کرنے کی وجہ سے یہ جو ترتیب ہے مولانا, دعوت ہجرت جہاد, یہ سب ترتیب یہ نظم قرآنی کا ہی یہ ہے مولانا. تو جو بھی لوگ تدبر کلچر چلاتے ہیں قرآن کے اوپر, اکثر لوگ یہ نظم قرآنی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مولانا.
نظم قرآن والا تصور جو ہے, یعنی وہ آپ ڈسٹریکشن بن جاتا ہے.
ہاں,
آپ نظم بھوٹ لکھتے ہیں اس برسر موقع جو آئے تھے
جی,
اس پر موقع سے
نہیں ہوتا.
بالکل پڑھا آپ نے, اب شرف ہو کر اتقلاب ہونا چاہیے
جی.
آپ سن لیتے ہیں کہ اسے تو بلبل کے آگے کا بلبل کیا ہے
جی,
تو ڈسکشن ہو گیا
بالکل.
تو جب قرآن کو بک آف وزڈم مانے
جی,
تو فوکس سارا اسی پر رہے گا اور پھر پورا فائدہ ملے گا.
بالکل,
یہ ٹھیک لگتا ہے آپ کو؟
بالکل یہی بات لگتی ہے مولانا کہ ہر آیت ہمارے لیے تذکیر کا ذریعہ بن جاتی ہے مولانا.
اور کون صاحب ہیں؟
وعلیکم
السلام.
مولانا کل آپ نے جو فرمایا تھا کہ قرآن کو آرڈر لیس اسٹائل میں کیے رکھا گیا ہے تاکہ ڈیوائن سینٹیمنٹ جو ہے مطمئن نہ ہو, اور قصہ گوئی کے انداز میں اگر کتاب کو رکھا جاتا, قرآن کو رکھا جاتا, تو ڈیوائن سینٹیمنٹ سے مطمئن ہو جاتی. ہاں, ایک دم یہ بالکل ایک قرآن کے آرڈر لیس کو وضاحت کرنے کی بہت بڑی بات مان ہے, ارتفا کا مان ہے. یہ بات سے جو ہے ایکسپلین ہو جاتی ہے بات.
اور کون سا ہوگا؟
مولانا میں یسرار بول رہا ہوں.
ماشاء اللہ, جب مت کے صاحب بولتے ہیں تو مجھے اچانک آتا ہے کہ ہم آپ سے 4000 کلو میٹر دور ہیں. تو یہ ایک صحبت نبوی کا ایک نیا ورژن ہے, صحبت نبوی کا یا گلوبل ورژن, ایک عجیب تھریلنگ احساس ہوتا ہے. اچھا, فرمائیے
مولانا. کل جو آپ نے بتایا تھا کہ قرآن جو آرڈر وائز میں کیوں نہیں ہے, تو قرآن ایک ابدی کتاب بن جاتی ہے داخلی شخصیت کو بیدار رکھنے کے لیے, اور اسے وہ ایک کتاب حکمت بن کے رہتی ہے, ورنہ وہ کتاب کہانی کی کتاب بن کے رہ جائے. اس سے مولانا مکمل اتفاق ہے. مولانا مجھے بالکل نئی بات تھی جو قرآن کے بارے میں اس سے پہلے جو شک و شبہ تھا کہ کیوں نظم نہیں ہے, تو بات کل سمجھ میں آ گئی مولانا.
ماشاء اللہ. اچھا, اور کون سا ہے؟
محمد یعقوب بات کر رہا ہوں. یہ نظم قرآن کا ذہن میں ایک سوال رہتا ہی تھا مولانا ہمیشہ, تو کل یہ سمجھ میں آیا کہ یہ نظم قرآن کا نہ ہونا یہ خود کوئی مائنس نہیں ہے بلکہ ایک پلس پوائنٹ ہے. تو اس سے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اتق اللہ جب آتا ہے تو اتق اللہ پر ہی اسٹریس کرنا مقصود ہے, ورنہ اگر آدمی تسلسل اور کہانی کی طرف اسی طرح آگے پیچھے دیکھنے لگے کسی ایک بات پر اسٹریس نہیں کر سکے گا, صرف وہ کہیں آخر میں جا کر کے کہیں کنکلوژن کی تلاش میں رہے گا. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے مولانا کہ نظم قرآن کا سوال یہاں سے ختم ہو جاتا ہے.
قرآن کتاب تذکیہ ہے, کتاب حکایت نہیں ہے.
جی,
اور کون سا ہے؟
جی مولانا, عنایت اللہ عمری بنگلور.
فرمائیے.
جی مولانا, یہ جو نبی قرآن ہے میں بھی تھوڑا اس میں بہتا ہوا تھا مولانا شروع میں آپ سے ملاقات سے پہلے, تو عام طور پر اس قسم کی جتنی کتابیں ملتی ہیں نظم قرآن کی میں نے اس کو تقریباً خریدی بھی ہے.
اچھا
جی, یہاں تک کہ مجھے ایک قادیانی کی بھی ایک تصویر ملی تھی, وہ بشارت احمد خان لاہور کے.
اچھا,
تو وہ بھی نظم قرآن کا لکھتے ہیں تو میں نے ان کو بھی لے کر کے پڑھا.
اچھا,
پھر مجھے معلوم ہوا کہ علامہ فرانی نے بھی لکھا ہے نظم القرآن پر, تو ان کی بھی کچھ ابتدائی کتابیں میں نے پڑھی.
جی,
تو آپ نے جو کہا مولانا وہ بالکل صحیح ہے, اس کا مجھ سے ذاتی تجربہ گزر چکا ہے کہ اس کا جو تدبر والا پہلو ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ پہلو غائب ہو جاتا ہے, صرف سارا دماغ یہ ڈھونڈنے لگتا ہے نظم کیا ہے نظم کیا ہے نظم کیا ہے, تو نظم ہی سب سے بڑا ڈسٹریکشن ہے اور پرانی مضامین سے انسان کو ہٹانے کے لیے.
تدبر میں رکاوٹ بن جاتا ہے.
جی مولانا,
تدبر اور تذکر میں رکاوٹ بن جاتا ہے. قرآن جو ہے کتاب ہدایت نہیں ہے, کتاب ویزڈم ہے, کتاب تزکیہ ہے. اچھا صاحب, اور کون صاحب ہیں؟
فرحاد احمد بول رہا ہوں مولانا.
جی فرمائیے
مولانا. آپ سے ملنے سے پہلے دو چیزوں کی وجہ سے میں پریشان تھا. ایک یہ کہ قرآن کے اندر جو آرڈر لسٹ آرڈر نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے اس کو سمجھا جائے قرآن کو, اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اور دوسرا, نظم قرآن کی کتابوں کو جو دیکھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی, اتنی لمبی لمبی بحثیں ہوتی اور اس میں کوئی حکمت کی بات نہیں ہوتی ہے, الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے. تو کل جو آپ نے بتایا کہ آرڈر کا نہیں ہونا ہے, اصل میں انسانی ذہن کو حکمت کی طرف موڑنے کے لیے ہے, باقی رکھنے کے لیے, تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے, بالکل نئی بات ہے میرے لیے.
ماشاءاللہ. اور کون صاحب ہیں؟
السلام علیکم مولانا.
وعلیکم السلام
مولانا. کل میں پہلی مرتبہ جانا کہ قرآن کا, یعنی قرآن کا جو اسلوب ہے وہ کہانی کے انداز میں نہ ہونا یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے, اس کا مائنس پوائنٹ نہیں ہے. مولانا جو آپ نے اس کی توجہ تو بتائی آپ نے کہ قرآن کتابیں تدبر کے بجائے وہ یعنی کتابیں ٹائم پاس ہو جائے گی, اگر قرآن کا اسلوب بھی کہانی کا ہوتا تو وہ ٹائم پاس کا مسئلہ بن جاتا, کتابیں تدبر نہ ہوتا. تو مولانا مجھے کل یہ پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا, اور آپ کی بات بالکل بہت بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے مولانا.
ماشاء اللہ. تو آپ لوگوں کو یہ بتائیے, آپ لوگوں کو یہ جو میرا احساس ہے, کہہ سکتا ہے کہ یہ صحبت مدینہ اور صحبت مکہ زندہ ہو رہی ہے آفاقی سطح پر, آپ لوگوں کو اس سے اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟
بالکل اتفاق ہے مولانا.
یعنی اس کو یہ حیثیت دینے کی تیار ہے آپ لوگ, ہم لوگ کی روزانہ جو بات چیت ہوتی ہے یہ ایسے دینے کے لیے, یہ جو تجربہ صحبت ہوتا تھا پکے میں, تجربہ سوز اور مدینے میں, اسی کا آفاقی ریوائول ہے, گلوبل سطح پر اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. یہ ماننے میں آپ کو تامل تو نہیں ہے؟
ذرا بھی تامل نہیں ہو رہا نا.
ماشاء اللہ.